مذہب کا کام انسان کو صحیح راستے پہ لے جانا ہے. چونکہ سوائے اسلام کے کوئی مذہب بھی یہ کام صحیح طور پر نہیں کر سکتا, اس لیے مذہب حق جو ہے وہ اسلام ہی ہے. اب اس مذہب کی تعلیم کیا ہے؟ بڑی ٹھوس اور بڑی معقول تعلیم ہے, جس میں سے ایک یہ بات بھی ہے جو اللہ عز و جل نے ان آیات میں فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو مسلمان ہو گئے ہو, ایمان لے آئے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کیونکہ ایمان کے معنی ہی یہ ہے کہ تم نے جب اللہ کو مان لیا ہے کہ اللہ ہے, تو پھر تمہیں اس کی گرفت سے, اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, اپنی زندگیوں کو درست بنانے کی کوشش کرو. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قول سدید اختیار کرو. تو اندازہ کیجئے گا سب سے پہلے یہ بات کہ ہم جو ایمان والے لوگ ہیں انہیں خوف کا حکم دیتے ہیں کہ اگر تم میں ایمان ہے اور ایمان کا تمہارا دعویٰ ہے تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ بغیر خوف کے کوئی اصلاح کا کام ہو سکتا ہی نہیں. یہ بنیاد ہے, انسانی فطرت ہے کہ انسان کو نفع کا اور ڈر کا, یہی دو بڑے محرک ہیں آدمی کی زندگی کی حرکات کے. اگر ڈر ہوگا تو انسان اپنے بچاؤ کی فکر کرے گا, اگر نفع کی امید ہوگی تو انسان اپنے اس کے حصول کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کرے گا, کوشش کرے گا. تو یہ دونوں حرکتیں جو ہیں یہ انسان کے لیے تبھی مفید ہو سکتی ہیں کہ جب اس کو صحیح پتا ہو کہ ڈرنا کس چیز سے چاہیے اور نفع کون سا صحیح ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو. چونکہ تم نے ادعا کر لیا ہے, دعویٰ کر لیا ہے اللہ کے پر کو ماننے کا, اب اللہ کے ماننے کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے بے خوف نہ ہو. کیونکہ اللہ کا ڈر نہ ہونا یہ ایمان کے نہ ہونے والی بات ہے. یہ ناممکن ہے کہ آدمی کا ایمان اللہ پر ہو اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو. اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جا بجا تقوی کا حکم ہے. اور حکم جو دیا گیا ہے, جو اس وقت کہنا زیادہ مقصود ہے, وہ یہ ہے کہ قول سدید, وقولوا قولا سدیدا, بات ہمیشہ سدید کیا کرو. اب سدید کے معنی صحیح بات, یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بات ہی وہ کہو جو حق ہو, سچ ہو, واقعے کے عین مطابق ہو, صداقت پر مبنی ہو. اور ایک یہ صورت ہے کہ تمہاری زبان بھی وہی کہے جو تمہارا دل کہتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بات بالکل سچ ہے لیکن آپ کی زبان کہتی ہے, آپ کا دل نہیں کہتا, تو وہ بات آپ کے لیے کم از کم قول سدید نہیں کہلا سکتی. کیونکہ صد کے معنی ہوتے ہیں, یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ سد سکندری, یہ سکندر کی دیوار جو مشہور ہے, یا انسداد, یہ رشوت, انسداد رشوت ستانی, انسداد کے معنی کسی چیز کا بند کرنا, اور سدہ یا سدو کے معنی ہوتے ہیں بند کرنا, روکنا. تو قول سدید وہ بات ہوگی جو اندر سے بھری ہوئی ہو, بالکل ٹھوس, اس کو قول سدید کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی قول سدید کہ وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہ عین واقعے کے مطابق ہے, وہ حقیقت ہے. اور اس اعتبار سے بھی کہ جو تمہاری زبان کہتی ہے دل بھی وہی کہتا ہے. بعض دفعہ بات بالکل پھیکی سی پڑ جاتی ہے, وہ بالکل کھوکھلی ہوتی ہے کہ جب زبان کہے دل نہ کہے. چنانچہ سب سے نمبر ایک پر جو بات قول سدید میں آتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ نمبر ایک قول سدید ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ سب حقائق میں, ویسے تو دنیا میں بڑی حقیقتیں ہیں, یہ بھی حقیقت ہے کہ آسمان اوپر ہے, زمین نیچے ہے, یہ ہمارا مشاہدہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ الہ صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. لا الہ الا اللہ. تو اب یہ بات بڑی صاف اور واضح ہے کہ اسلام کی تمام باتیں قول سدید ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اللہ جب کہتا ہے حق کہتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کبھی باطل کہے، کیونکہ باطل کہنے کی اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں. جب بھی غلط بات نکلتی ہے تو اس کے سبب دو ہی ہو سکتے ہیں، یا لا علمی یا ڈر. غلط بات کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں، یا تو ڈر کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولے غلط بات کہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، سچ وہ جانتا ہی نہیں ہے، بے خبری میں اس نے وہ بات کہہ دی ہے اس لیے اس کی بات غلط نکلی ہے. اب اللہ کے لیے دونوں باتیں جو ہیں یہ ناممکن ہیں، کہ اللہ کو علم نہ ہو یا اللہ کسی سے ڈرتا ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ بادشاہ جھوٹ بولے تو یہ اس کے دوست کی ہونے کی علامت ہے، بادشاہ جھوٹ بولے تو یہ اس کے دوزخی ہونے کی علامت ہے. اس کی وجہ کیا؟ کہ جھوٹ آدمی جب بولے گا تو یا ڈر کی وجہ سے بولے گا یا لالچ کی وجہ سے بولے گا. بے علمی کی وجہ سے بولنا تو چلو معافی کی صورت ہو سکتی ہے. اب بادشاہ کو کس کا ڈر ہے اور کیا لالچ ہے؟ وہ بادشاہ ہے، نہ اس کو لالچ نہ اس کو کسی کا ڈر، وہ کیوں جھوٹ بولے؟ لیکن وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. جب بادشاہ جھوٹ بولے تو سمجھو کہ اس کی فطرت ہی گندی ہے، وہ دوزخ میں جانے والا ہے. اسی طرح سے بوڑھا ہو کر زنا کرے، حدیث میں آتا ہے بوڑھا ہو کر زنا کرے. اب کیا چانس ہے زنا کا؟ ایک تو مجبوری کی ہے، چلو بھائی جوان تھا مجبور تھا، اب بڑھاپے میں آ کر آدمی زنا سے نہ باز آئے تو اس کا مطلب اس کی فطرت گندی ہے، یہ دوزخ میں ہی جانے والا ہے. فقیر ہو کر اکڑ کرے، ہو غریب اور پھر اکڑ، یہ بھی دوزخی کی علامت ہے. تو یہ آپ نے تین باتیں فرمائی. تو قول سدید میں دین کی سب باتیں آتی ہیں. لا الہ الا اللہ قول سدید ہے، محمد الرسول اللہ قول سدید ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، بالکل سچی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی بالکل حقیقت ہے. لیکن اگر دل اور زبان کی مطابقت نہ ہو تو یہ کہنے والے کے لیے ہم کہیں گے یہ قول سدید نہیں کہہ رہا، یہ کھوکھلی بات کہہ رہا ہے. چنانچہ منافقوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی، منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو بھی پتا ہے کہ تو رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے. اب اللہ نے ان کو جھوٹے کیوں کہا، حالانکہ وہ بول سچ رہے ہیں، قول سدید کہہ رہے ہیں، بالکل کھری بات کہہ رہے ہیں. تو وہاں کیا بات ہوئی کہ زبان اور دل میں مطابقت نہیں. ان کی زبان وہ کہتی ہے جو دل میں نہیں، ان کی زبان وہ کہتی ہے جو ان کا عمل نہیں. تو قرآن نے کیا پیاری تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور قول سدید کیا کرو. آج ہمارا عالم، یہ جو مولوی فیل ہے دنیا میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ قول سدید نہیں کرتا، لوگوں کو واعظ کرے گا خود عمل نہیں. کیونکہ اگر وہ جو کہہ رہا ہے واقعتاً وہ دل سے کہہ رہا ہے تو کیا وجہ کہ وہ خود عمل نہ کرے؟ تو جب وہ خود عمل نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کی صداقت نہیں ہے، صرف اس کی زبان کہتی ہے، اس کا دل نہیں کہتا. اور جب دل نہ کہے زبان کہے تو پھر وہ قول سدید نہ رہا. قول سدید کے لیے میں نے جیسے عرض کیا، ضروری ہے کہ وہ چیز فی نفس ہی بھی حقیقت ہو، فی نفس ہی بھی وہ صداقت ہو، اور اس کے علاوہ اس میں آپس میں تخالف نہ ہو کہ دل کچھ کہتا ہے زبان کچھ کہتی ہے، عمل کچھ ہے بات کچھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ آیت جب نکاح پڑھایا جاتا ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے، جب نکاح پڑھایا جاتا ہے اس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لڑکی والوں کو بھی سنائی جاتی ہے. لڑکی کا باپ جو ولی ہوتا ہے، لڑکی کے اور عزیز رشتہ دار، اور خاص طور پر لڑکا جس سے ایجاب قبول کروایا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, بات ٹھوس کرنا. کیوں؟ تو ابھی کہے گا جی مجھے فلاں کی لڑکی منظور ہے, میں اس کو نکاح میں قبول کرتا ہوں, تو ابھی کہے گا دیکھ اس کے کہنے سے کتنی بڑی ذمہ داری تجھ پر آئے گی, سوچ کر کہنا. اس کے بعد کیا ہوگا, جس لڑکی کو تو بیوی بنائے گا اس کا باپ تیرا باپ بن جائے گا, اس کی ماں تیری ماں بن جائے گی, پوری اس کی فیملی جو ہے تیری فیملی بن جائے گی, ان سب کا بوجھ تجھ پر پڑے گا, اور پھر اس لڑکی کا, اس عورت کا زندگی بھر کا بوجھ تجھ پر ہو. سوچ کر کہنا جو بات کہنا, صرف ہاں کر دینے سے نکاح تو ہو جائے گا, خانہ پوری تو ہو جائے گی, لیکن سوچ لے اگر تو ایمان والا ہے اللہ کا خوف دل میں رکھ اور بات کھڑی کر. اور سوچیں آپ کہ جیسے اسلام کے اصول ہیں, اگر واقعتاً مسلمان ان اصولوں پر چلیں تو پھر کبھی ہمارے یہ حال ہوں. اور آج کل ہم دیکھتے نہیں ہیں, نکاح ہو جاتا ہے, بیوی گھر میں آباد ہے, بیوی سے پوچھو سنا بیٹی کیا حال ہے, بس وہ پوچھتی ہے جی کیا پوچھتے ہیں, نہ زندوں میں نہ مردوں, نہ مردوں میں, نہ خامد والی اور نہ بے خامد. کیا مطلب؟ ظلم مجھ پر, نان و نفقے کا, خرچے کا میرے کا کوئی پوچھتا نہیں, کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا, جدھر چاہتا ہے آوارہ گردی کرتا ہے, ویسے خامد ہے, نکاح ہو گیا. بالکل اسی قسم کا کلمہ ہے جیسے آج کل کا مسلمان کا کلمہ کیسے ہے, جیسے نکاح میں ہاں کرنے والا ہاں کر لیتا ہے لیکن پھر بیوی کا بوجھ زندگی بھر کا نہیں اٹھاتا, اسی طرح سے آج کا مسلمان یہ کہہ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ نماز کی پرواہ, نہ روزے کی پرواہ, نہ سچ کی پرواہ, نہ کسی اور اصول کی پرواہ. تب خرافات دنیا جہان کی, ایک ہندو اور ایک کافر کے کردار میں اور ایک مسلمان کے کردار میں کوئی فرق نہیں. کلمہ سچا ہے اپنی جگہ پر, لیکن اس کے لیے وہ قول سدید ہی نہیں ہے. اس نے جب پڑھا ہے سوچ سمجھ کر پڑھا ہی نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں زبان سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا اس کے تقاضے ہیں, کیا اس کا مفہوم ہے, کیا اس سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, اسے کوئی پرواہ ہی نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایک چھوٹا سا جملہ ہے, اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات جو کرو ٹھوس کرو. اس کا کیا اثر پڑے گا تمہاری زندگی پر؟ یصلح لکم اعمالکم, تمہاری زندگی درست ہو جائے گی. دیکھو اس کا اللہ تعالی نے رزلٹ کیا نکالا ہے, اگر تم قول سدید کو, حقیقت ٹھوس بات کو, جو بات کرو کھری کرو دل سے کرو, اگر تم اس کو اپنا زندگی کا شعار بنا لو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے سب کام درست کر دے گا, تمہاری زندگی درست ہو جائے گی. اب اس کے معنی کیا نکلے کہ مسلمانوں کا کوئی کام بھی ٹھیک نہیں, آج کاروبار دیکھ لو اس میں بددیانتی, کوئی دیکھ لو کسی طرف دیکھ لو ہر طرف خرابی ہی خرابی ہے, تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر قول سدید کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے سب کام ٹھیک کر دے گا, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام بالکل ٹھیک نہیں تو پھر پیچھے کو آ جائیے, تسلیم کر لیں کہ ہم نے قول سدید کو اختیار ہی نہیں, ورنہ اللہ کی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے کہ اللہ جب ایک شرط لگا دے تو مشروط پایا جائے اور شرط مفقود ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یا شرط پائی جائے مشروط مفقود ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ بہترین نصیحت ہے اسلام کی کہ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کو سوچے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی عزم کر لیتا کہ میں سچا پکا مسلمان بن جاؤں, اسے یوں سمجھایا کرتے تھے, ایک آدمی پوچھنے لگا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ اسلام کلمہ پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, یہ 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 کام اسلام کے کام ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں تجھے اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ نہ بتاؤں, ہاں یا رسول اللہ مجھے بتائیے. پھر آپ نے جہاد کا نام لیا. پھر آپ نے فرمایا تجھے اس سے بھی اعلیٰ خلاصہ نہ بتاؤں. پھر آپ نے اس کو وہ بتایا. پھر فرمایا تجھے سب سے ٹاپ کی آخری تجھے سرے کی بات نہ بتا دوں. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے آگے کیا بات ہے. پھر آپ نے زبان پکڑ لی, بھائی اس کو درست کر لیں. اب آپ اندازہ کر لیں, کلمہ بھی گزر گیا, نمازیں بھی گزر گئیں, جہاد بھی گزر گیا, آخری کلائمیکس جسے کہنا چاہیے, ٹاپ پر جا کر آپ نے کیا کہا کہ مسلمان کے اسلام کی تکمیل, اس کا معراج کیا ہے؟ زبان. تو وہ حیران ہوا ہے, حد ہو گئی زبان سے سارا کچھ. اللہ کے رسول نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے ہی تو لوگ الٹے کر کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہی تو ہوتا ہے دعوے محبت کے کرتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا, دعوے دوستی کے کرتا ہے لیکن کام دوستی کے نہیں کرتا. منافق وہی تو ہوتا ہے. اور آج کل کا مسلمان جو ہے وہ اسی وجہ سے فیل ہے کہ وہ کلمے پڑھے گا, بڑے بڑے دعوے کرے گا, لیکن اس کا عمل دیکھ لو بالکل اس کو ٹھکراتا ہے کہ نہیں, زبان تیری جو کہتی ہے وہ بالکل جھوٹ کہتی ہے, عمل اس کی تکذیب کرتا ہے, اس کی تصدیق نہیں کرتا. تو فرمایا قول سدید کو اختیار کرو, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا. اب عملوں میں پوری زندگی آ جاتی ہے, ساری کاروبار کرو گے تو بہترین کاروبار چلے گا, رشتے ناطے کا معاملہ درست چلے گا, بزنس کا معاملہ بہترین چلے گا اگر قول سدید اختیار کر لو گے. اب دیکھو نا کاروبار کی بنیاد کیا ہے, زبان, ایک بات کھری بات, کاروبار بہترین چلے گا. رشتے داریوں میں بات کیا ہے, کھری بات, درست بات, بہترین کاروبار چلے گا. ویسے آپ چھوٹے چھوٹے معاملات جتنے ہیں, لین دین ہیں, عام تعلقات ہیں سب, تو فرمایا کہ جب تم قول سدید کو اپنی زندگی کا ایک موٹو بنا لو گے کہ بھائی بات درست کرنی ہے, بات کھری کرنی ہے, چاہے اپنے کے خلاف ہو, چاہے اپنی ذات کے خلاف ہو, چاہے کسی کے حق میں ہو, کسی کے خلاف ہو, بات درست اور کھری کرنی ہے. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے تمام اعمال درست کر دے. اب آپ اندازہ کریں نا, اسی لیے بیچارے وہ مولوی عبید اللہ فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے حنفی بھائی وتر پڑھتے ہیں اور وتروں میں یہ انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و لک خیر و نثنی علیک سارا ونتروں کو, اور ہم چھوڑ دیتے ہیں میں یفجرک جو تیری نافرمانی, ونخلع ونتروں کو میں یفجرک, یہ وتر کی قنوت کی دعا میں یہ پڑھتے ہیں, ونخلع ونتروں کو کہ ہم علیحدگی, خلا عورت خامن کے گھر میں نہ رہنا چاہے تو پھر علیحدگی اختیار کر لیتی ہے, خلا کروا لیتی ہے, اس کو خلا کہتے ہیں, ترک کر دینا, چھوڑ دینا, کہ جو تیرا نافرمان ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. روز آج کل کا مسلمان ہر روز اپنے وتروں میں یہ لفظ کہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے, بتائیے ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ کبھی نہیں چھوڑ. ونخلع ونتروک من یفجرک, جو تیرا نافرمان ہے ہم اس سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. زبان سے یہ کہتا ہے, وتر پڑھتا ہے, قنوت کی دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے, اور بالکل اسی طرح سے بیوی اس کی بے نماز, اولاد اس کی ویسی, سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے, کاروبار اس کا, لین دین اس کا, تعلقات اس کے, دوستیاں اس کی, رشتے داریاں اس کی, سب کچھ چلتا ہے, اور نماز میں ہمیشہ یہ پڑے گا ونخلع ونتروک من یفجرک, جھوٹ بولتا ہے, قول سدید کوئی نہیں, اور خدا کی طرف سے کیا پھٹکار. لیکن اب آپ روزانہ آ کر بات کہیں کہ جی میں آپ کا دوست ہوں اور کوئی نہ کوئی حرکت الٹی سیدھی کر دیں تو دوسرا دل میں ہی ہنسے گا کہ دیکھو کیسا مجھے پاگل بنا رہا ہے. یقین جانے جب یہ کچا مسلمان, ہمارے جیسے مسلمان جب یہ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہ خدا کو ترس آئے, خدا کی طرف سے یہ ہوتا ہے یہ پاگل بنا رہے ہیں, یہ منافقت مجھ سے کر رہے ہیں, یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں, میں جانتا ہوں ان کو کہ یہ کون ہے, یہ کیا ہے, سب جھوٹ بولتے, سب جھوٹ بولتے. اور اگر یہ بات یاد ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بات سچ کیا کرو، ٹھوس جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، جو تمہاری زبان کہتی ہو وہی تمہارا عمل ہو، بالکل تمہارا عمل حقیقت پر مبنی ہو، تمہاری بات حقیقت پر مبنی ہو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال سب کے سب درست ہو جائیں گے. پھر اگر تم سے غلطی بھی ہو جائے گی بشری تقاضے کے تحت، آخر انسان ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، خدا تمہارے گناہ بخش دے. اس بات کو بھی خوب یاد رکھ لو، اللہ گناہ کس کے بخشے گا؟ اللہ گناہ اپنے دوست کے بخشے گا، دشمن کے گناہ کبھی نہیں بخشے گا. اب آپ دیکھ لیں نا، آپ جو حساب چھوڑ دیں گے، لین دین ہوگا، معاملہ، چلو چلو چھوڑا تجھے بھائی، جانے دے کیا حساب کرنا، تو یہ بات آپ کی دشمن کے ساتھ بھی ہوتی ہے یا صرف دوست کے ساتھ؟ اللہ جو گناہ بخشے گا تو صرف اپنے ان کے بخشے گا کہ جن کے بارے میں اللہ کچھ نرم گوشہ ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کی کچھ محبت ہوگی، اللہ سے دوستی ہوگی، ان کے خدا بخشے گناہ بخشے گا. باقی دیکھیے، جس سے ناراضگی ہوتی ہے اس کی تو چھوٹی سی بات جو ہے وہی بہانہ بن جاتی ہے دوری کا، معمولی سی بات پر ہی بائیکاٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھ لو، بدعتی حدیثوں میں آتا ہے نا، اور آپ نے یہ سنا بھی ہے، بدعتی کوئی عمل لے کر آئے اللہ قبول ہی نہیں کرتا، حالانکہ وہ نیکی کرتا ہے. کیوں نہیں قبول کرتا؟ خدا کہتا ہے تو نے دین اپنا بڑھانا شروع کر دیا، بھاگ جا، میں تیری کسی بات کو بھی قبول نہیں کرتا، قصہ ہی ختم. یعنی جب تک آپ کی اللہ سے بنی ہوئی نہ ہو، نہ اللہ آپ کی نیکی قبول کرے، نہ اللہ آپ کے گناہ بخشے. اور جب یہ معاملہ ہو جائے کہ آپ کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہے لیکن آپ انسان ہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہے، پھر اللہ آپ کے گناہ بخش دے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی کو دوسرے لفظوں میں وضاحت کے ساتھ یوں فرماتے ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، میں غفور جو ہوں، میں جو بخشنہار ہوں، میں جو بخشتا ہوں، تو کس کو؟ لمن تابا، جو میری طرف آتا ہے، جو میری طرف رجوع کرتا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ جو بڑی مشہور آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا. آگے کیا کہا کہ کب بخش دے گا، کیوں بخشے گا؟ وانیبوا الی ربکم، ارے جھکو تو صحیح اپنے رب کی طرف. تم اپنی جگہ پر اکڑے رہو، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہو اور کہو جی اللہ بخش دے گا، یہ تو ایک شیطانی دھوکہ ہے. وانیبوا الی ربکم، جھکو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرمبردار ہو جاؤ جتنی ہو سکتی. مِن قَبْلِ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، خدا کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے پہلے. دیکھو شریعت کا بھی یہ مسئلہ ہے، ایک ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہو، قتل و غارت کرتا ہو، دیکھو نا قتل و غارت کتنا بڑا جرم ہے، اس کی سزا قتل بھی ہے، اس کی سزا ہاتھ اور پاؤں کا کاٹنا بھی ہے، اس کی سزا جلا وطنی بھی ہے، قرآن مجید میں یہ سب ذکر موجود ہے. لیکن اگر ایک آدمی ڈاکے ڈالنے والا خود جا کر سرنڈر کر دے، پکڑا نہ گیا ہو، خود جا کر سرنڈر کر دے کہ جی میری توبہ، میں باز آتا ہوں، میری توبہ ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، حکومت نے نہیں پکڑا، اور خود آ کر سرنڈر کر دیتا ہے، حکومت اسے معاف کر دے گی. لیکن اگر وہ پکڑا جائے جرم کرتا ہوا اور پھر وہ توبہ کرے کہ جی میری توبہ، کچھ نہیں، ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، پاؤں بھی کاٹے جائیں گے، جلا وطن بھی کیا جائے گا، اگر جرم کی نوعیت کے اعتبار سے قتل بھی کیا جائے گا. تو اللہ کے ہاں کیا بات ہے؟ اللہ کے ہاں بھی بالکل یہی صورت ہے کہ بندہ اللہ کی طرف جھک جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، گناہوں کو برا جانتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کر لے اللہ کے پکڑنے سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے، تو پھر معافی کی گنجائش ہے، معاف کر دے گا اللہ. من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب کے آنے سے پہلے پہلے خدا کی طرف جھک جاؤ، اللہ تمہیں بخش دے گا. لیکن اگر خدا نے ہاتھ ڈال لیا اور پھر تم لگے رونے، جیسے زلزلہ آ جائے پھر کو کلمے پڑھنا شروع کر دے، اندر سے باہر کو دوڑے، باہر سے اندر کو دوڑے، کلمے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا کہ جب ہم نے قوموں کو پکڑا، کم قسمنا من قریت کانت ظالمتا وانشانا بعدها قوما آخرین فلما احسوا باسنا اذا هم منها یرکضون، جب انہوں نے دیکھ لیا نا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، لگے دوڑنے، ہم نے کہا لا ترکضوا، اب کہاں دوڑتے ہو، چلو واپس. جن کوٹھیوں میں عیش کرتے تھے لا ترکضوا فرجعوا الی ما اترفتم الیہ، جہاں عیش کرتے تھے نہیں چلو، ہم نکلنے نہیں دیتے، بھاگنے نہیں دیتے. دیکھو کیسی سختی ہے، جن کو خدا پکڑتا ہے اور ہاتھ ڈالنے پر جو چیختے چلاتے ہیں، واویلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ کہ یا ویلنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم تو قصوروار تھے. فما زالت تلک دعواہم، یہی ان کی چیخوں پکار رہی، حتی جعلناہم حسیدا خامدین، ہم نے پیس کر رکھ دیا، رگڑ کر رکھ دیا. اب کوئی کہے جی ہائے ہائے جی ترس نہیں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہیں بالکل ترس کرتے تھے، جب ہم پکڑ لیں اور وہ واویلا کرنے لگے ہم پھر بالکل نہیں چھوڑتے. فرعون کا یہی حال ہوا نا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب لگے غوطے آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے پار اور خدا نے اس کو پکڑ لیا، جب غوطے آنے لگے تو اس وقت کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں جس پر یہ بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا آل آنا، اب ایمان لاتا ہے، اب وقت گزر گئی، تجھے بڑی مہلت دی، بڑا تجھے واز کیا، بڑا تجھے سمجھایا، بڑے تجھے مقابلے کیے، تو کسی سٹیج پر بھی مان جاتا تو ہم تجھے معاف کر دیتے، لیکن اب جبکہ ہم نے ہاتھ ڈال لیا ہے آل آنا اب، وقد عصیت قبلو، تو پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے، وکنت من المفسدین، تو بڑا فسادی تھا، بڑا خبیث اور شرارتی تھا، اب تو میرے لیے کوئی معافی نہیں. سو اللہ کی بخشش کس کے لیے ہے؟ جو جھکے، جو اللہ کی طرف نہ جھکے اس کے لیے کوئی بخشش نہیں. اور پھر جب خدا کی بخشش آ جائے پھر گناہوں کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے معاف کرنے میں یہ تو ہے ہی نہیں کہ دیکھو بھائی یہ اتنا بڑا جرم ہے کیسے معاف کر دیا جائے، یہ اتنا بڑا کام خراب کیا تو نے یہ کیسے معاف کر دیا جائے. آخری حد یہ ہے کہ اگر بندہ اتنے گناہ لے کر بھی آ جائے جتنا آسمان اور زمین کا خلا ہے، اب کوئی حد ہے؟ کوئی اس کو پر کر سکتا ہے؟ اتنے گناہ لے کر بھی آ جائے تو خدا کہتا ہے میں اس سے بھی بڑھ کر رحمت لے کر اس کو ملوں گا اور اسے معاف کر دوں گا، بشرطے کہ وہ آ جائے صحیح، جھک جائے صحیح. ہوئے یہ خدا کی معافی کا اصول ہے. وہ ذات جو بڑی ہوئی، پکڑ لے تو چھوٹی سی بات پر پکڑ لے اور نہ چھوڑے چاہے سارا جہان ٹکرے مارتا رہے، اور اگر اس کے اصول پر کام آ جائے اور وہ معاف کرنے پر آ جائے تو پھر حق کتنا کچھ بھی کیوں نہ کیا. اب وہ واقعہ جو بخاری شریف میں آتا ہے مشہور ہے، ہر ایک کو یاد ہے، جس نے 99 خون کیے تھے، کسی کچے مولوی کے پاس چلا گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جی میری اب کیا نجات کی صورت ہوگی. اس نے کہا تیری صورت، تو نے 99 خون کیے، تو نہیں بچ سکتا. اس نے کہا کہ اچھا اب اگر میں نہیں بچ سکتا تو پھر قصہ ہی ختم ہے، پھر تو بھی کیوں زندہ بچے. اس نے اس مولوی کو بھی صاف کر 100 ہو گیا. اب حالانکہ کتنا بڑا جرم ہے یہ، مولوی سے مسئلہ پوچھنے گیا، مولوی کو قتل کر دیا. پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو کسی اور مولوی سے پوچھ کر دیکھ لو شاید کوئی صورت نجات کی ہو، کسی اور کے پاس چلا گیا. وہ سمجھ والا تھا، اس نے کہا اللہ کے بندے خدا کے لیے بخشش کے لیے کوئی حد ہے کہ خدا اتنا کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا؟ اگر وہ بخشش پہ آئے وہ راضی ہو جائے تو وہ جتنا چاہے معاف کر دے، نا امیدی کی کیا بات ہے؟ تو سیدھا ہو، تو اپنے دل کو صاف کر، تو سیدھا ہو. بس اس نے کہا کہ پھر میں تو سیدھا ہوتا ہوں. اب دیکھیں نا وہ طریقہ کیا بتاتے ہیں. اب آپ بھی سوچ لیجیے گا، اگر آپ کتنا دل اس کا پلیوٹڈ ہوگا، کتنا پلید ہو چکا ہوگا، اور اس عالم کی نظر دیکھیں، اس عالم کی نظر کتنی گہری تھی. سمجھ والا آدمی سب کچھ سوچ لیتا ہے. دیکھیے آدمی گناہ کب کرتا ہے؟ کچھ تو اس کے اپنے فطرت اور مزاج کا تقاضا ہوتا ہے اور کچھ ماحول کا اثر ہوتا ہے. بعض دفعہ آدمی دل سے چاہتا ہے کہ میں نیک ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن اس کا ماحول، اس کی وہ سوسائٹی اس کو سیدھا نہیں ہونے دیتی. میں نے اب عزم تو کر لیا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن میرا دوست مجھے پھر باہر مل گیا. وہی ایک مل گیا، دو مل گیا، پھر مجھے گھسیٹ لے گئے. پھر شیطان نے میرے دل میں ڈال دیا، اچھا یار پھر توبہ، چلو پھر لگ گئے اس کے بعد یہ. پھر میں نے عزم کیا، پھر مجھے کوئی دوست ایسا مل گیا. اب اگر میں دل سے چاہتا ہوں کہ میں نیک ہو جاؤں تو میں ایسے دوستوں سے کنارہ کشی کروں، ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی ایسا پلید دوست نہ ملے. یہ ہے علاج کا طریقہ. چنانچہ اس اللہ کے بندے نے، نیک بندے نے یہی بتایا کہ اگر تو چاہتا ہے اپنی اصلاح، اس ماحول کو چھوڑ دے، اس سوسائٹی کو چھوڑ دے. جس سوسائٹی میں رہ کر تو آج تک گناہ کرتا رہا ہے اور تو نے اتنے قتل کیا ہے، اس کو چھوڑ دے، علاقہ چھوڑ دے، فلاں جگہ چلا جا، وہاں اچھے لوگ، نیک لوگ ہیں، تو ان کے لیے اجنبی ہوگا، تجھے اچھے نیک ہی نیک نظر آئیں گے، برائیاں تیری چھپی رہیں گی، نیکوں سے تجھے واسطہ پڑے گا، تو بھی نیک ہو جائے. یہ اس کو طریقہ بتایا، اور طریقہ بھی یہی ہے. اور ہم لوگ جو ہیں سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ سوسائٹی اس قدر انسان کے لیے مؤثر ہوتی ہے. اچھی مل گئی تو آدمی بن گیا، اور بری ٹکر گئی تو آدمی کا بیڑا ہی غرق ہو گیا، ستیہ ناس ہی ہو گیا، سب کچھ ہی برباد ہو. اور اس کے لیے بڑی کوشش کرنی چاہیے، بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ آدمی کی سوسائٹی جو ہے وہ اچھی ہو. تو خیر ضمناً یہ بات آئی، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ قول سدید کا. اگر تم نے یہ عادت ڈال لی کہ بات کھری، بات درست، دو انعام، ایک تو اللہ تمہاری زندگی درست کر دے گا، دوسرے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ دو انعام ہیں. بتائیے دونوں کام پورے ہو گئے نا، دنیا کی زندگی بھی درست ہو گئی اور آخرت کی بخشش بھی ہو گئی، جنتوں میں بھی چلے گئے. یہ قول صدیق کا انعام ہے. اب اس کے بعد پھر نتیجہ خلاصہ یہ نکالا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اے ایمان والو، اس کو اپنا موٹو بنا لو زندگی میں، اس کو سمجھ لو کہ ہمارا کام ہی یہ ہے، اس کو ہر وقت نگاہ کے سامنے رکھیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو. فقد فاز فوزا عظیما، وہ آدمی پاس ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھ لو ہماری اکثریت آبادی مسلمانوں کی اس وقت، ہماری سیاسی زندگی دیکھ لو، مذہبی زندگی دیکھ لو. سیاسی زندگی میں تو اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے؟ وہ چپ، اللہ رسول کچھ نہیں کہتے. سیاست انگریز کی چلاؤ، اللہ رسول کو اس کا علم ہی نہیں. کہیے یہ ہمارا دین ایمان نہیں ہے؟ آج کل کے مسلمانوں کا سیاست کے معاملے میں، کیا آج کل کا مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ اور اس کے رسول کو سیاست کا کوئی علم نہیں، لہذا ان سے بات ہی نہ کرو، پوچھو ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول سے. جمہوریت 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 جمہوریت، چلو چلتے جاؤ. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو آپ کے سامنے آ ہی رہا ہے اور آ جائے گا. اور دیکھو نا قرآن کیا کہتا ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے پوری زندگی میں، کیا معیشت، کیا معاشرت، کیا سیاست، کوئی زندگی کا شعبہ ہو فقط فاز فوزا عظیما, بہت بڑی کامیابی اسے حاصل ہو, وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا, سیاست میں آپ نے دیکھ لیا, مذہب کا دیکھ لیں, اگرچہ مذہب کا نام تو اسی پر چلتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن دیکھ لو جا کر مسجدیں بھری پڑی ہیں کہ جی آپ کون ہیں, کہ جی ہم حنفی. ارے بھائی حنفی کون ہوتا ہے؟ اچھا جی آپ کو پتا ہی نہیں, جو امام و حنیفہ صاحب کو مانے. بھائی امام و حنیفہ صاحب نبی تھے؟ نبی تو نہیں تھے بھائی. اچھا پھر کون تھے؟ کہ جی وہ امام تھے. کس نے امام بنایا تھا؟ اللہ نے. کہ نہیں بنایا تو جی لوگوں نے تھا, یہ تو پتہ نہیں کس نے بنایا تھا. بتائیے اب. اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, سیاست ہو یا مذہب ہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہے. اب کوئی حنفی, کوئی وہابی, کوئی شافی, کوئی چشتی, کوئی سہروردی, کوئی قادری, کوئی نقشبندی, کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ, کوئی پوچھے بھی آخر کہ تمہیں بیماری کہاں سے لگ گئی. اللہ بات بڑی موٹی سی ہے, بڑی موٹی سی بات ہے. لاہور ریڈیو اسٹیشن پہ وہاں ہمارے عزیز تھے, میں ان کے پاس اکثر آتا جاتا تھا, کئی سال کی بات ہے, ابھی بہاول پور بھی نہیں آئے تھے. تو وہاں کوئی ہندوستان کے کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے, قادریہ سلسلے کے دیوبندی, تبلیغی جماعت والے بھی اور دوسرے بھی. تو وہاں بہت لوگ جا رہے تھے. جب میں نے دیکھا کہ یہ اچھے خاصے لوگ جا رہے ہیں تو میں نے بھی ان کو دیکھا, میں پوچھا, میں نے کہا بھی آپ ادھر جا رہے ہیں, کیا بات ہے, خیر ہے؟ کہنے لگے جی وہ رائے پوری, حضرت رائے پوری تشریف لائے ہیں. میں نے کہا وہ کون بزرگ ہیں؟ کہ جی وہ قادری سلسلے کے ہیں اور ایسے بڑے بزرگ ہیں, ایسے بڑے بزرگ ہیں. میں نے کہا قادری سلسلے کے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا اللہ کے رسول بھی قادری تھے؟ وہ کچھ سن سا ہو گیا. میں نے کہا حضرت بکر صدیق قادری تھے, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, صحابہ قادری تھے؟ کہ جی نہیں وہ تو نہیں تھے. تو پھر میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف پڑ گئی, وہ اچھے نہیں تھے اگر آپ ان کی راہ پر چلیں. جو کچھ اللہ کے رسول تھے وہی کچھ آپ بنے, جو کچھ حضرت بکر صدیق تھے وہی کچھ آپ بنے. آپ جو اتنی دور دور سے چل کر آ رہے ہیں جی قادری سلسلے کے ہیں, کوئی نقشبندی سلسلے کے پیچھے پھر رہا ہے, کوئی کسی کے پیچھے پھر رہا ہے, کوئی کسی کے پیچھے پھر رہا ہے, اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا چھوٹا سا جملہ ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. چونکہ اللہ کی اطاعت کا پتہ ہی رسول سے لگتا ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم اس کی اطاعت کرو گے اس محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تَهْتَدُوا, تم ہدایت پا جاؤ گے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم اس کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور دیکھ لو مسلمانوں نے چھوڑ دیا. تو کیا کہا اللہ نے, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فقط فاز فوزا عظیما, وہ پاس ہو گیا, بڑی کامیابی حاصل کر لی اس نے. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو پھر نتیجہ کیا نکلا, وہ فیل, وہ پاس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چنانچہ آج کا مسلمان فیل. کیوں؟ مذہب اس کا حنفی, مذہب اس کا شافی, مذہب اس کا اماموں کا, مذہب اس کا پیروں کا, مذہب اس کا مولویوں کا, سیاست اس کی دیکھ لو. اللہ کیا کہے سیاست کی, کوئی حیرانی کی بات ہے. اور اس قدر جہالت, اس قدر جہالت, قرآن اور حدیث کے ماننے والے, اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے, جہالت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور دیکھیے قرآن کو پڑھ کر دیکھیں, اللہ قرآن جیسا کلام بھی واقعتاً اگر اللہ توفیق دے, آدمی کی قسمت سیدھی ہو, قرآن آدمی کو سیدھا کر دیتا ہے. دیکھو نا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ جب اللہ, ہم تو یہاں کباب بناتے ہیں نا, سیخ, یہ سیخ کباب یا کڑاہی کا گوشت, یہ بہت پسند کرتے ہیں لوگ آج کل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تو تم مرغے کا گوشت کھاتے ہو کڑاہی کا, یا تم کباب بنا کر کھاتے ہو بکرے کے یا فلاں گوشت کے, وہاں تمہارے کباب میں بناؤں گا. اب تو تم میرے جانوروں کا جو میں نے پیدا کیے ہیں تمہاری خدمت کے لیے تمہاری غذا اور خوراک بنائے ہیں. اگر تم ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک, پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے ٹھیک, اور اگر فیل ہو گئے تو پھر تمہارے کباب بنیں گے, یہ یاد رکھنا. اور یہ قرآن کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار, ہم دوزخ میں ڈالیں گے. بھئی جب پھینک دیا جلنے دو نا, ہم چہروں کو الٹ پلٹ کریں گے دکھانے کے لیے کہ روسٹ کر رہے ہیں تجھے. تو یوں ہی گوشت کو روسٹ کیا کرتا تھا نا. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ میں, یقولون, اس وقت وہ کہیں گے, ہوش آئے گی کہ ہمیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے. کوئی بتائے گا نہیں, اندر سے آواز آئے گی یا ویلتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. یہ دیکھ, یعنی دوزخ میں پڑے ہوئے جب ان کو روسٹ کیا جائے گا, ان کے کباب بنائے جائیں گے, تو اس وقت انہیں یہ خیال ہوگا کہ یہ ہمیں سزا اس لیے مل رہی ہے کہ ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے, جس کے ساتھ ہم پاس ہو جاتے, ہم کامیاب ہو جاتے, اس کی سزا آج ہمیں یہ مل رہی. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. پھر آپ خود ہی کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا سبیلا, ہم نے اور ہی پکڑ لیے, مشائخ پکڑ لیے, سیاسی لیڈر پکڑ لیے. اتنا اطعنا سادتنا وکبرانا, دونوں لفظ آ گئے, سیاسی بھی مذہبی بھی, ہم نے ان کی اطاعت کی, ہم تو ان کے پیچھے لگے رہے. فاضلونا السبیلا, نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اسلام سے ہٹ گئے, اسلام گیا گیا. اور اب دیکھ لو نا, آگے نا جمہوریت, اب پوچھو کسی سے اسلام گیا جی, گیا 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 ہی گیا گیا. یہ تو یہاں ہے, دوسری جگہ دیکھ لیں, ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین, چودواں پارا شروع ہوتا ہے, پہلی آیت. قرآن کھولیں, قرآن کھول کر دیکھیں, چودواں پارا پہلی آیت, ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کافر جن کو آج ہم اپنی آنکھوں کے تارے سمجھتے ہیں, جن کو آج ہم اپنے مقتدا اور پیشوا سمجھتے ہیں, جن کو آج ہم اپنے امام سمجھتے ہیں, بار بار آرزو کریں گے, ربما بار بار آرزو کریں گے, یمد الذین کفروا, کافر آرزو کریں گے, لو کانوا مسلمین, کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. اور اب ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, اے نبی چھوڑ ان کو, کھانے دے ان کو, عیش کرنے دے, وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ, ان کو لارا لپا لگنے دے, امیدوں میں ان کو زندگی برباد کرنے دے, فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, ان کو جلدی پتہ لگ جائے گا. یہ قرآن ہے. سورہ نساء دیکھ لو, یومئذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ, کافر یومئذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, قیامت کے دن کافر یہ آرزو کریں گے, اور وعصوا الرسول, اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی وہ آرزو کریں گے. کافروں کا ذکر اللہ نے علیحدہ کر دیا, ہندو, عیسائی, چوڑے, چمار, سکھ, کافر ان کو کہنے. اور وعصوا الرسول, اور کون آرزو کریں گے, جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی, یہ مسلمان آ گئے. یومئذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ, جس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں, وَعَصَوُا الرَّسُولَ, اور رسول کے نافرمان, پیروں کے پیچھے چلنے والے, فقیروں کے پیچھے چلنے والے, اماموں کو پکڑنے والے, کیا کہیں گے, لَوْ تُسَمَّى بِهِمُ الْأَرْضُ, کاش کہ ان کو مٹی میں ملا کر خاک کر دیا جاتا, ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا. یہ دن, برا دن دیکھنا آج ہمیں نصیب نہ ہوتا جو ہم دوزخ میں پڑے سٹ جل رہے. یہ میرے بھائیو قرآن ہے, قرآن کو پڑھا کرو. قرآن جو ہے آدمی کو مسلمان کرتا ہے. اگر اس کی قسمت سیدھی ہو, قرآن اکڑیں توڑ دیتا ہے, قرآن غرور کو بالکل نیچا کر دیتا ہے. یہ قرآن ہے جو دکھا رہا ہے کمال, کیسا نقشہ, کہ دوزخی دوزخ میں کیا آرزو کرے گا، کاش کہ میں نبی کی پیروی کرتا، میں کیسا احمق رہا، کیسا بے وقوف رہا جو اپنی مرضی پر چلتا رہا یا لوگوں کے پیچھے چلا۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آپ کتنے بڑے کو پکڑ لیں، کتنے بڑے کو پکڑ لیں، اقبال کو پکڑ لیں، جناح کو پکڑ لیں، ان سے کسی بڑے کو پکڑ لیں، آج کل کے بڑے کو پکڑ لیں، پچھلے کسی بڑے کو پکڑ لیں، جب اللہ نے تمہیں پکڑایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ برباد ہو۔ ہماری نجات اس میں ہے، ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑ لیں۔ دامن کو پکڑنے کا مطلب جو رسی، جو ڈوری، جو چیز وہ ہمیں پکڑا کر گئے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کو بالکل نہ چھوڑ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں میں جا رہا ہوں، اب میں ہمیشہ تو رہ نہیں سکتا۔ اور یہ آپ نے بہت دفعہ حدیث سنی ہے، ترک تو فیکم امرین، میں جا رہا ہوں، میں دو چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں، لن تزلوا ما تمسکتم بهما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ کیسی زبردست بات ہے، لن تزلوا، کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بهما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرا طریقہ، میری سنت، میرا عمل۔ اب دیکھ لو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ اب کو پوچھے نماز کیسی پڑھا کرتا ہے، کہ جی میں نے بس میں سے دو آنے کی حنفی نماز خریدی تھی، دو آنے کی، چار آنے کی، چھ آنے کی حنفی نماز، ایک جنتری خریدی تھی، ایک حنفی نماز خریدی تھی، آٹھ آنے کی مل گئی تھی، بس اس پہ وہ مسئلے۔ بس کل ہم آئے، پرسوں ایک بیچارہ کوئی بیٹھا ہوا دیوبندی تھا، کسی مولوی کی کتاب لکھی ہوئی، اس میں وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، وہ ہر ایک سے کہے جی پڑھ کر سناؤ، جی پڑھ کر سناؤ، جی پڑھ کر سناؤ۔ وہ بس وہ لگے کچھ کسی سے پڑھائے، کچھ کسی سے پڑھائے، وہ مسئلہ پڑھتے جائیں، وہ مسئلے پڑھتے جائیں۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یہ مسئلے کون کہتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے؟ کہ جی یہ اسلام کے مسئلے ہیں۔ میں نے کہا کہیں اس نے یہ تو لکھا نہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے یا کس نے کہا ہے؟ کہ جی یہ حنفی فقہ کے مسئلے ہیں۔ پھر کہنے لگ گیا کہ جی یہ حنفی فقہ کے مسئلے ہیں۔ میں نے کہا پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ اسلام کے مسئلے ہیں؟ سوچیں، کوئی اسلام کا متبادل ہو سکتا ہے؟ اللہ، کیسی موٹی سی بات ہے، کیسی موٹی سی بات ہے، کوئی چیز اسلام کا متبادل ہو سکتی ہے؟ کوئی اسلام کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ کوئی بات اسلام کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ بس اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہ حرف آخر ہے، قصہ۔ کوئی دیکھو، حنفی فقہ اسلام کا بدل نہیں ہو سکتی، فقہ جعفری اسلام کا بدل نہیں ہو سکتی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی فلاں، کوئی فلاں۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھو، قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو پیروی کرو کس کی؟ جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ اتبعوا، سورہ آراف پہلا رکوع ہے، سورہ آراف کا پہلا رکوع ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی اس کی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے حکم آیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کے پیچھے نہ چل جانا، یہ قرآن کے لفظ۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرنا اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی۔ اب شاہ عبد القادر اولیاء میں آتے ہیں، فلاں بزرگ اولیاء میں آتا ہے، آپ ان کے پیچھے چلے گئے اور آپ نے مسئلہ غلط اختیار کر لیا۔ آپ کل کو بچ سکتے ہیں؟ آپ کہیں یا اللہ وہ تو اولیاء تھے، خدا کہے گا میں نے تو کہا تھا اولیاء کے پیچھے نہ جانا، میرے نبی کی تلاش کرنا۔ سوچ لیں، خدا کسی کا ضامن نہیں، خدا کسی کا ذمہ دار نہیں، خدا صرف محمد کا ذمہ دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ محمد کو تلاش کریں، محمد کی بات کو تلاش کریں، صلی اللہ علیہ وسلم خدا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ سے غلطی بھی ہوگی خدا معاف کرے گا۔ اور اگر آپ نے تلاش کیا فقہ حنفی کو، آپ نے تلاش کیا کسی پیر کو آپ نے تلاش کیا، کسی ولی کو، اس کے راستے کو کسی اور راہ پر چلے گئے. خدا کہتا ہے میں ذمہ دار نہیں، تو جانے اور وہ جانے، نہ وہ تجھے بچا سکتا ہے نہ تو اس کی پناہ میں جا سکتا. سو اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کو پھر سن لو، یہ نکاحوں میں پڑھی جاتی ہے آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو بات کرو قول سدید کرو، ٹھوس کہو، بات حق کہو. یسرح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور پھر تمہیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گئے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.